ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم یہ سورہ والتین ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے سلسلے میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. جو لوگ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح طور پر کام میں نہیں لاتے، تو وہ بدترین مخلوق بن جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے تمام انسانوں کو بتلائی. یہ گویا اس سورت کے مضمون کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں چار چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. یہ انجیر اور زیتون کی، یہ دو چیزوں کی. آگے وطور سینی، اور قسم ہے اس کوہ طور کی جو صحرا سینا کے اندر واقع ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. تو کل چار قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر کے پیدا فرمایا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو چار قسموں کے ذریعے سے مؤکد فرما رہے ہیں. ویسے جو ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتلا دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں تو کوئی لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلانا یہ مقصود نہیں ہوتا. اللہ کی قسموں کی حقیقت کیا ہے وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے, ورنہ دنیا کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ میری بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے, تو وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اپنی بات پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے, اور قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو معیت اور مؤکد کرتا ہے, یقین دلاتا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات ارشاد فرمائے تو چونکہ مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بغیر قسم کے بھی بندے مومن تو اللہ تعالیٰ کی بات پر پورا یقین اور اعتماد کر ہی لیتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے اپنی بات کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی خاص مقصد اور مصلحت کی وجہ سے قسم کھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلام عرب میں اہل عرب اپنے کلام کے اندر زور اور قوت پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کھایا کرتے تھے. تو یہاں یعنی اس کا یقین دلانا مقصود نہیں ہوتا, کلام میں زور اور قوت پیدا کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے کلام کو گویا زوردار بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. جیسا اہل عرب کا ایک محاورہ ہے, دستور ہے, قرآن چونکہ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا تو عربی زبان میں نازل کیے جانے کی وجہ سے عربی زبان کا جو محاورہ ہے اسی کے مطابق اس کے اندر جو ہے گفتگو کا انداز اختیار کیا گیا ہے. تو اور دوسرا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو دراصل اس قسم کے بعد آگے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے تو قسم کے ذریعے سے اس بات کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اگر اس میں آپ غور کریں گے تو غور کرنے سے آپ کو آئندہ اس قسم کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت کا یقین ہوگا. اس مقصد کے لیے بھی گویا قسم اللہ تبارک تعالیٰ کھاتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسمیں کھائی. پہلی تو قسم کھائی انجیر اور زیتون کی, دوسری کوہ طور کی جو صحرائے سینا کے اندر واقع ہے, اور تیسری اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. یہ چار چیزیں چار قسمیں کھائیں. تو دراصل یہ قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قسموں کے ذریعے سے تین جلیل القدر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا شمار اولو العزم انبیاء کے اندر ہوتا ہے ان کی تعلیمات کی طرف ان قسموں کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے. پہلی جو دو قسمیں ہیں انجیر اور زیتون کی, دراصل ان دو قسموں کے ذریعے سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی نبوت, ان کی تعلیمات, ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کی طرف اشارہ ہے. کیسے کہ یہ جو انجیر اور زیتون ہیں وہ بہترین قسم کے فلسطین اور شام کے علاقے میں پیدا ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی وہیں فلسطین کے اندر پیدا فرمایا. ان کی جائے پیدائش جس کی طرف رک کر کے عیسائی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں, بیت اللحم جس کو کہا جاتا ہے, بیت لم بولتے ہیں انگریزی میں, وہ وہی یروشلم میں شام کے اندر فلسطین کے اندر واقع ہے. گویا فلسطین کے علاقے میں یہ دونوں چیزیں انجیر اور زیتون وہ اعلیٰ درجے کے پیدا ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فلسطین جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی اور جس سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی تعلیم سے لوگوں کو اور اپنی امت کو روشناس کرایا, اس کی طرف گویا اشارہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اندر بھی, ان کی کتاب میں بھی موجود ہے. یہ دوسری قسم جو ہے وہ طور سینی, یعنی وہ کوہ طور, طور نامی پہاڑ جو صحرا سینا کے اندر واقع ہے. یہ پہاڑ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلات و السلام کی نبوت اور ان کی تعلیم کی تعلیمات کی طرف اس میں اشارہ دیا گیا ہے. یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلات و السلام باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے, اور یہیں بلا کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلات و السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت کی تختیاں عطا فرمائی, اور اسی توریت کی تعلیمات کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امت تک جو ہے پہنچایا. تو یہاں گویا طور سینین کا حوالے دے کر اللہ تعالیٰ گویا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت اور ان کی تعلیمات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور چوتھی قسم جو ہے وہ ھذا البلد الامین, اس امن والے شہر کی قسم. اس سے مراد مکہ معظمہ ہے کیونکہ وہ امن والا ہے. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی, اور وہیں پہلی وہی غار حرا میں وہیں کے ایک پہاڑ جو ہے کوہ جو ہے کیا جبل نور, اس کے غار حرا کے اندر پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قرآن کا نزول وہیں شروع ہوا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دیا گیا ہے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ ان چاروں قسموں کے ذریعے سے گویا اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے یہ وہ بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امتیوں کو, اپنے ماننے والوں کو بتلائی. یہی وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کو بتلائی, اور یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو بتلائی. تو کیا ہے وہ بات کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر کے بنایا ہے. گویا اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک حقیقت بتلا رہے ہیں کہ یقینی طور پر انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سانچے میں ڈال کر کے کی ہے. یعنی وہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, چاہے وہ چاند ہو, سورج ہو, زمین ہو, آسمان ہو, اور بادل ہو, ہوائیں ہوں, سمندر ہو, دریا ہو, اور دوسرے جاندار جتنے بھی ہیں وہ ہوں, ان سب کے مقابلے میں اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ انسان. اللہ تعالیٰ وہ ان چار چیزوں کی قسم کھا کر جو جس نے پیدا کیا, سب کو پیدا کیا, پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, سورج کو اللہ نے پیدا کیا, چاند کو اللہ نے پیدا کیا, زمین کو اللہ نے پیدا کیا, آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, ساری مخلوقات کو, تمام جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا, وہ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈال کر کے بنایا ہے. گویا کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ جس کی مشیت اور جس کی قدرت اور ارادے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے, وہی گویا یہ فرما رہا ہے کہ انسان سے بڑھ کر, اس سے بہتر, اس سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا فرمایا ہے, اس جسم میں اگر غور و فکر کیا جائے, علم الابدان کے جو اصول ہیں اور علم طب کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے ان اعضاء کے اوپر اگر کوئی آدمی غور کرے گا تو گویا کسی کوئی بھی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انسان کی گویا خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے سب سے گویا بہتری ثابت ہو جاتی ہے. جو علم ابدان کے ماہرین ہیں وہ اس حقیقت کو گویا تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ ایسا بنایا, آنکھیں اس کی کیسی بنائی, ناک کیسی بنائی, اس کے جسم میں رگیں اللہ تعالیٰ نے رگوں کا نظام کیسا پھیلایا, اور اس کا چہرہ ایک بالشتہ کے اندر ہے, ایک بالشتہ لمبا اور ایک بالشتہ چوڑا, اس کے اندر سب جو اعضاء اللہ نے فٹ کیے ہیں, آنکھیں ہیں, ناک ہے, ہونٹ ہیں, رخسار ہیں, کان ہیں. تو یہ ایسی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں پدموں انسان پیدا کیے, لیکن کسی بھی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا, حالانکہ اتنی مختصر جگہ میں واقع ہے, کسی میں قدرت ہے کہ وہ اس طرح, حالانکہ پھر یہ سب کے چہرے میں وہی چیزیں ہیں, ہر ایک کے چہرے میں وہی دو آنکھیں ہیں, وہی ناک ہے, وہی دو ہوٹ ہیں, وہی رخسار ہیں, وہی کان ہیں, لیکن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی دو آدمیوں کے چہرے ایک سے نہیں. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اس کے خزانے میں جو ہے شکلوں کے کیسے فرمے ہوں گے, ایماندار کیجئے کہ کوئی کمی نہیں, بے حد و حساب. اور جتنے انسان پیدا ہو کے جو نیا آتا ہے وہ نیا چہرہ لے کر کے آتا ہے, ایسا نہیں کہ کہیں پہلے کوئی پیدا ہوا تھا اس کا چہرہ لے کر کے آیا ہے, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیا چہرہ بنایا ہے. تو گویا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک امتیاز عطا فرمایا, اسی کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سمجھایا کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بتلایا, انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا جیسا سانچا, جیسا ڈھانچہ اللہ نے انسان کا بنایا, کسی اور مخلوق کو ایسا ڈھانچہ اللہ کی طرف سے دیا نہیں گیا. چنانچہ آپ انسان کی ایک خصوصیت کو دیکھیے, دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں نا جاندار, کوئی جانور تو ایسا ہے جو پیٹ پر چلتا ہے, جیسے حشرات الارض جتنے بھی ہیں, سانپ ہیں اور دوسرے, وہ سب پیٹ کے اوپر چلتے ہیں. کوئی جاندار وہ ہے جو چار پاؤں کے اوپر چلتا ہے, اور چار پاؤں پر چلے بغیر اس کا گزارا نہیں, وہ اگر سیدھا کھڑا ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا, بس وہ اسی طرح جیسا اللہ نے بنایا. ویسے بعض پرندے ہیں جو ٹانگوں پر چلتے ہیں, لیکن وہ اچک اچک کر, جم کر کے نہیں چل سکتے وہ پرندے بھی اپنی دو ٹانگوں کے اوپر, اصل تو ان کا یہ جو ہے گزارا اڑنے پر ہے, لیکن چلتے ہیں تو اپنے پاؤں ٹانگے اٹھا اٹھا کر اونچا اونچا کر چلتے ہیں. تو بہرحال ان دو ٹانگوں پر پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ چلنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ انسان ہے. اور پھر کمال کی بات تو ہے کہ انہی دو ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, ہر وضع جو انسان کی ہے وہ ساری مختلف وضعیں وہ اختیار کرتا ہے انسان, جس طرح چاہے کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو جائے, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے, لیٹنا چاہے تو لیٹ جائے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پوری نماز پڑھنا, نماز کی جو حیاتیں شریعت نے بتلائی ہیں, پوری نماز پڑھنا یہ صرف انسان کا کام ہے. نماز میں قیام ہوتا ہے, نماز میں رکوع ہوتا ہے, نماز میں سجدہ ہوتا ہے, نماز میں قعدہ ہوتا ہے. یہ ساری حیاتیں جو ہیں کوئی اور جانور انجام نہیں دے سکتا, انسان ہی ایک وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جن حیاتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ انسان آسانی کے ساتھ ادا کرتا اور اپنی نماز پڑھتا ہے. اگر کوئی جانور ہے, گائے بھینس بکری, اگر وہ تو کھڑے ہی نہیں رہ سکتے, کھڑے ہی نہیں رہ سکتے تو وہاں پھر رکوع کا اور سجدے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا فرمائی, گویا پوری کائنات میں ایک مخلوق ایسی ہے, یہی ایک مخلوق جو نماز کو اس کی شریعت کی طرف سے مقرر کی ہوئی حیاتوں کے مطابق ادا کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتی ہیں. یہ اور پھر یہ ہے کہ ایسے جسم کے ساتھ اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی. بعض جانوروں کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے بعض جانور ذرا خوبصورت بہت معلوم ہوتے ہیں, ہوں گے خوبصورت, لیکن ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے ڈھانچے میں وہ کمال نہیں ہے جو اللہ نے انسان کے ڈھانچے میں رکھا. دیکھنے میں چاہے آپ کی نگاہوں کی یہ وہ پوری کر لیں, لیکن ان میں وہ خوبصورتی نہیں جو انسان میں اللہ نے رکھی. اور پھر مزید بڑا عقل اور شعور کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور جانور کو عطا نہیں فرمائی. یہ وہ نعمت ہے کہ گویا اس سے کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز دی, اور جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے انسان اپنی پوری کائنات میں سب سے بہترین صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی عقل کے ساتھ, اپنی اس عقل کی وجہ سے جو ہے انسان بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے تابع بنا لیتا ہے. گائے بھینس ہیں, ویسے طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا انسان ان جانوروں کا مقابلہ طاقت میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے انسان کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ ان سب پر قابو اور کنٹرول کرتا ہے. وہ سب جو ہے نیچی مونڈی کر کے اس کی بات مانتے ہیں, سمجھا ہے کہ اونٹ ہے اتنا بڑا جانور, ہاتھی ہے اتنا بڑا جانور, گھوڑا ہے اتنا طاقتور جانور کہ طاقت کو گویا ناپنے کے لیے گھوڑے کی قوت کا حوالہ دیا جاتا ہے, اتنے ہارس پاور اس کے اندر ہے. تو وہ گھوڑا اس کو بھی انسان کا ایک بچہ اس کے منہ میں لگام ڈال کر کے اوپر سواری کر لیتا ہے. اور یہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سب انسان کی خدمت انسان کی مرضی کے مطابق کر لیا کرتے ہیں. تو یہ درحقیقت یہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچہ اللہ نے بہترین سانچے میں ڈال کر انسان کو بنایا. اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے. عجیب واقعہ ہے, عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی جو ہیں وہ خلفائے عباسیہ میں سے ابو جعفر منصور جو تھے ان کے درباریوں میں سے تھے. اہل دربار میں ان کا ایک اونچا مقام تھا, ان کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت تھی. ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چاندنی رات کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تم کو تین طلاق. بس یہ بیوی سنتے ہی اٹھی کہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی, جائے میں چاند سے زیادہ کیسے حسین ہو سکتی ہوں. وہ فوراً پردے میں چلی گئی. اب ان کے لیے پوری رات گزارنا مشکل ہو گیا. صبح کو جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اپنا واقعہ بیان کیا اور اپنی تکلیف بھی ذکر کی کہ میں تو اب رات سے بڑا بے چین ہوں, کیا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو بادشاہ نے اس زمانے کے تمام علماء فقہا اور مفتیان کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کی بیوی پر طلاق پڑی یا نہیں. تو سب نے بھی کہہ دیا کہ نہیں طلاق پڑ گئی, بھلا چاند سے تو زیادہ کون آدمی حسین ہو سکتا ہے, اس نے طلاق پڑ گئی. ایک جو ہے بڑے فقیر تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے, وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں. انہوں نے بادشاہ نے ان سے کہا آپ خاموش ہیں, آپ تو کچھ کہیے. تو کہنے کے لیے کہا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ والتین کی تلاوت کی. اور انہوں نے کہا سورہ والتین پڑھنے کے بعد کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر کے بنایا ہے. پیدا کرنے والا خود جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے زیادہ کوئی حسین چیز دنیا میں نہیں. ہر انسان, ہر انسان چاہے وہ کالا ہو گورا ہو سبھی ہو, وہ بحیثیت انسان کی جو شکل و صورت, جو ڈھانچہ, جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی, کسی جانور کے اندر وہ چیز نہیں. وہ اس اعتبار سے انسان تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ گویا حسین ہے, بہترین ہے اور اشرف المخلوقات ہے. چنانچہ انہوں نے جب یہ بات کی کہی تو دوسرے علماء نے ان کی بات کو تسلیم کیا کہ بات برابر ہے. بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری بیوی پر طلاق نہیں پڑی. بہرحال ان کو تو اطمینان حاصل ہوا. تو بہرحال یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین سانچے میں ڈال کر کے ہم نے بنایا ہے, واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں, جو قوتیں, جو کمالات انسان کے اندر پیدا فرمائے ہیں, دنیا کی کائنات کی ساری مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو وہ کمالات حاصل نہیں. تو یہ ہے. اب یہ باری تعالیٰ گویا آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوق سے زیادہ حسین اور اشرف المخلوقات بنایا, بشرطے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی ذرا تفصیل بیان کی ہے کہ اگر اس نے اس اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوا اور جو ہے کمالات کو صحیح طریقے استعمال نہیں کیا, غلط جگہ استعمال کیا, تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ جو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے وہ اشرف المخلوقات پھر جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا, کتے اور بلی سے بھی گٹیا قرار دیا جائے گا. گویا اشرف المخلوقات باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کرے, اللہ کو راضی کرے, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو انجام دے, جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچے, اور اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بروئے کار لائے گا. تب تو یہ ہے احسن تقویم اور اشرف المخلوقات. اور خدا نخواستہ اگر ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا اور غلط بیجا استعمال کیا تو اس صورت میں یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہی کتے اور بلی سے بھی گھٹیا جانوروں سے ہو جائے گا. اسی کو آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا, بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، اللہ پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما۔ ایک مدت سے اے اللہ بند پڑے ہیں، اے اللہ ان پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔